بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سمی ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اسی طرح ہماری ویب سائٹ پر آرکائیو موجود ہے جہاں پہ آپ ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیے گئے مختلف پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری اس ویب سائٹ پر سار ٹی وی کے مختلف پروگرام، من جملہ لائیو پروگرام، ٹاک شوز، نیوز بلٹن، سیاسی اور سماجی موضوعات پر مختلف پروگرام بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سمیں رات کی نشریات کچھ اس طرح ہوں گی. سب سے پہلے ہم عالمی خبریں نشر کریں گے. عالمی خبروں کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نعت رسول مقبول کے بعد رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام بہار رمضان نشر کیا جائے گا. اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. سامنے ایک بار پھر ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں. ہماری اس ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں بھی وقتاً فوقتاً اپلوڈ کی جاتی ہیں، لہذا تازہ ترین خبروں کے لیے بھی آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ اگر صہیونی دشمن مقبوضہ بیت المقدس میں جارحیت سے دستبردار نہ ہوا تو اسے شدید جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا. اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی نے مسجد الاقصی پر صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کی ہے. پاکستان میں سابق وزیراعظم اور پیپل پارٹی کے سرگردہ رہنما راجہ پرویز اشرف قومی اسمبلی کے اسپیکر اور حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں. طالبان انتظامیہ نے پاکستانی سفیر کو طلب کر کے مشرقی اور جنوب مشرقی افغانستان کے بعض علاقوں پر کیے جانے والے مبینہ حملوں پر شدید احتجاج کیا ہے. اور سعودی عرب کی جانب سے یمن کی نام نہاد صدارتی کونسل کے اراکین کی تقریب حلف برداری کے لیے پہلا اجلاس ناکام ہو گیا. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی نے کہا ہے کہ اگر صہیونی دشمن مقبوضہ بیت المقدس میں جارحیت سے دستبردار نہیں ہوگا تو اسے شدید جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسری جانب غرب اردن کے ام الفہم شہر کے عوام نے بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کی حمایت اور روزہ دار نمازیوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے کی مذمت میں مظاہرے کیے ہیں. ایڈنا کی رپورٹ کے مطابق تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے میڈیا سیل کے سربراہ داؤد شہاب نے ایک خطاب میں صہیونی حکومت کے دشمنانہ اقدامات کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کی کوششیں جتنا زیادہ ہوں گی قدس کی غاصب صہیونی حکومت کو فلسطینیوں کے قتل اور اس کے خلاف جارحیت کے لیے اتنا ہی ترغیب ملے گی اور وہ بیت المقدس میں اپنی دشمنانہ پالیسیوں اور اپنے مفاد میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے اپنے اقدامات تیز کرے گی. اس فلسطینی رہنما نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی بحالی فلسطین، بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کے خلاف خیانت ہے اور جن ممالک نے صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو آشکار کر دیا وہ صہیونی دشمن کے جرائم و جارحیت میں بھی برابر کے شریک ہیں. انہوں نے کہا کہ جمعے کو جو کچھ ہوا وہ مسجد الاقصیٰ پر جارے صہیونیوں کی سازش کا ایک حصہ تھا، لیکن فلسطینی نمازیوں نے اپنی استقامت و پائیداری سے اس سازش کو ناکام بنا دیا. تحریک جہاد اسلامی فلسطین کے میڈیا سیل کے سربراہ نے دنیا کی حریت پسندوں سے صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے حکمرانوں کی جانب سے تعلقات کی بحالی کے اقدام کی مخالفت کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بعض حکومتوں نے غاصب سے ان حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر لیے ہیں، تاہم ایسے ممالک اور حکومتیں بھی ہیں جو ملت فلسطین کے ساتھ کھڑی ہیں اور ہماری حمایت کر رہی ہیں، اور اس سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران نے اب تک فلسطینی کاز اور استقامت کی حمایت و مدد کرنے میں کوئی دریغ نہیں کیا۔ قابل ذکر ہے کہ مسجد الاقصیٰ اور مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینی روزہ داروں پر صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملے پر مختلف حلقوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے اور بڑی تعداد میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے جمعے کو مسجد الاقصیٰ اور مقبوضہ بیت المقدس میں نمازی اور روزہ دار فلسطینیوں پر حملہ کر کے 224 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا تھا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق زخمیوں کی تعداد بڑھ کر 344 ہو گئی ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی الوفا نے رپورٹ دیا ہے کہ فلسطینی حلال عمل کمیٹی نے ایک بیان جاری کر کے جمعے کے روز مسجد الاقصیٰ میں صہیونی فوجیوں کی جارحیت میں زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 344 بتائی ہے۔ فلسطین کے حلال عمل کمیٹی نے متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی ہے۔ اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی نے مسجد الاقصیٰ پر صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی نے، جس کا سیکریٹریٹ تہران میں ہے، اپنے بیان میں غاصب صہیونی حکومت کے حملوں اور مسجد الاقصیٰ میں مظلوم فلسطینی نمازیوں کی توہین کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر کے مسلمانوں نے گزشتہ دنوں ایک بار پھر اپنی آنکھوں سے صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں ماہ مبارک رمضان میں مسجد الاقصیٰ کے تقدس کی پامالی اور نمازیوں پر حملوں کا مشاہدہ کیا، اور اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی صہیونی حکومت کے ان مجرمانہ اور جارحانہ اقدامات کی مذمت کرتی ہے اور صہیونیوں کے مقابلے میں ملت فلسطین کی استقامت کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ بلا شبہ غاصبوں کے خلاف جدوجہد اور بیت المقدس میں واقع مقدس مقامات کی بار بار توہین اور فلسطینی عوام کے خلاف صہیونیوں کی مسلسل جارحیت و جرائم کا جواب دینا فلسطینیوں کا جائز اور فطری حق ہے۔ پاکستان نے مسجد الاقصیٰ پر صہیونی عملوں اور نمازیوں کو تشدد بنائے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان جاری کر کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صہیونی حکومت کے تشدد آمیز اقدامات میں شدت پر گہری تشویش ظاہر کی۔ بیان میں کہا گیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نمازیوں پر وحشیانہ تشدد انسانی حقوق کے مسلمہ عالمی قوانین اور ضابطوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے پچھلے دنوں مشرقی بیت المقدس اور دیگر فلسطینی علاقوں میں تشدد کر کے درجنوں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کیا، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے عالمی برادری سے اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کا سلسلہ رکوانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پیپل پارٹی کے سرکردہ رہنما راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ وہ سابق اسپیکر اسد کیسر کے مستعفی ہو جانے کے بعد قومی اسمبلی کے بلا مقابلہ اسپیکر منتخب ہوئے ہیں۔ پاکستانی قومی اسمبلی کی پریزائڈنگ کمیٹی کے سینئر رکن ایاز صادق نے راجہ پرویز اشرف کو ان کے عہدے کا حلف دلایا۔ اجلاس کے ایجنڈے میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ بھی شامل تھی، جو ان کے مستعفی ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکی۔ راجہ پرویز اشرف نے اسپیکر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سابق حکمران جماعت پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کے استعفے اپنے دفتر میں طلب کر لیے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ نئی حکومت پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کے استعفے مسترد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ واضح رہے شہباز شریف کے بطور وزیراعظم منتخب ہونے پر احتجاج کرتے ہوئے عمران خان کی قیادت والی جماعت تحریک انصاف کے تمام ارکان نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفے دے دیے تھے۔ ادھر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور موجودہ وزیراعظم شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز ملک کے سب سے بڑے اور اہم صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ پنجاب اسمبلی کے ہنگامہ خیز اجلاس کے دوران ہونے والی رائے شماری میں حمزہ شریف کو 197 ووٹ ملے، جبکہ ان کے مد مقابل سابق حکمران جماعت تحریک انصاف کے اتحادی چودھری پرویز الہی کو کوئی ووٹ نہیں ملا۔ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد شہباز شریف نے اسمبلی میں پیش ہونے والے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آج اجلاس کے دوران آئین اور قانون کا مذاق اڑایا گیا۔ انہوں نے ساتھ ہی ڈپٹی اسپیکر کی تعریف کی اور کہا کہ تمام باتوں کے باوجود جمہوریت کی فتح ہوئی۔ قبل ازیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں شدید ہنگامہ آرائی ہوئی اور اجلاس میں وقفہ کرنا پڑا۔ ارکان اسمبلی ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کے ارکان اور پولیس اہلکاروں کے درمیان بھی ایوان میں مار پیٹ دیکھنے کو ملی. پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کے دوران وزارت اعلیٰ کے امیدوار چودھری پرویز الہی بھی ہنگامہ آرائی کی زد میں آ گئے اور تشدد سے زخمی ہو گئے. تحریک انصاف اور اس کے اتحادی جماعتوں کے ارکان نے وزیر اعلیٰ کے لیے ہونے والی رائے شماری کا بائیکاٹ کر دیا. کہا جا رہا ہے کہ ایوان میں ہنگامہ آرائی اس وقت شدت اختیار کر گئی جب پولیس کے اسپیشل دستے کے اہلکار تین ارکان اسمبلی کو گرفتار کرنے کے لیے ایوان میں داخل ہوئے جن پر ڈپٹی اسپیکر پر حملے کا الزام عائد کیا گیا تھا. طالبان انتظامیہ نے پاکستانی سفیر کو طلب کر کے مشرقی اور جنوب مشرقی افغانستان کے بعض علاقوں پر کیے جانے والے مبینہ حملوں پر شدید احتجاج کیا ہے. کابل میں جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق امبوری طالبان انتظامیہ کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے پاکستانی سفیر سے کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر حملوں سے دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے حملوں سے بدخواہوں اور دشمنوں کو ناجائز فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا جس کے ناگوار نتائج برآمد ہوں گے. طالبان کی وزارت خارجہ نے ایک احتجاجی مراسلہ بھی پاکستانی سفیر کے حوالے کیا. افغانستان کے صوبہ کنڑ میں مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی گولہ باری میں ایک عورت اور پانچ بچے ہلاک ہو گئے. ادھر صوبہ خوص کے مقامی ذرائع نے بتایا کہ پاکستانی فوج نے گزشتہ شب سپیرا نامی ضلع کے چار دیہاتوں پر بمباری کیا جس میں کم سے کم 20 افراد ہلاک یا زخمی ہوئے. پاکستان کی جانب سے تازہ صورتحال پر اب تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. دریں اسنا اطلاعات ہیں کہ حکومت پاکستان نے بھی طالبان کے سفیر کو اسلام آباد میں طلب کیا ہے. پاکستان کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے میں فوج کے خلاف تحریک طالبان پاکستان کا حملہ جس میں 7 افراد مارے گئے تھے افغانستان کی سرزمین سے کیا گیا. یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں. سعودی عرب کی جانب سے یمن کی نام نہاد صدارتی کونسل کے اراکین کی تقریب حلف برداری کے لیے پہلا اجلاس ناکام ہو گیا. ایسی حالت میں جب یمن کی مفرور اور مستعفی حکومت میں شامل بعض سیاسی گروہ اپنے حصے کا مطالبہ کر رہے تھے, ریاض حکومت نے یمن کی کٹ پتلی صدارتی کونسل کے اراکین کو ان کے عہدوں کا حلف دلانے کے لیے اجلاس طلب کیا تھا جو ناکام ہو گیا. سنا کی مرکزی حکومت نے سعودی عرب کے اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیا. یمن کی مفرور اور مستعفی حکومت کے سابق سربراہ منصور ہادی نے گزشتہ ہفتے غیر متوقع فیصلے میں عین اس وقت جب وہ ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے مہمان تھے اپنے نائب علی محسن الاحمر کو معذور کر کے اقتدار صدارتی کونسل کے سپرد کر دیا تھا اور رشاد العلیمی کو اس کا سربراہ مقرر کیا. سعودی عرب سے وابستہ یمن کی صدارتی کونسل جو یمن میں ریاض اور امارات سے وابستہ گروہوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی قائم کرنے کی کوشش کرنے کے لیے تشکیل دی گئی ہے, شدید اختلافات کا شکار ہو گئی ہے, یہاں تک کہ اس کا پہلا اجلاس منسوخ کرنا پڑا. الاخباریہ کی رپورٹ کے مطابق ریاض میں سعودی ولی عہد بن سلمان کی موجودگی میں ہونے والی اقتدار کی منتقلی کی بنیاد پر صدارتی کونسل یمن کے سیاسی, فوجی اور سیکیورٹی امور کے حصے کو عبوری مرحلے میں اپنے ہاتھ میں لے گی جو سعودی اتحاد کے اختیار میں ہیں, اور ساتھ ہی جنگ بندی کے سلسلے میں تحریک انصار اللہ کے ساتھ مذاکرات کی ذمہ داری بھی سنبھالے گی. رشاد محمد العلیمی کی سربراہی میں تشکیل پانے والی اس کونسل نے جو 7 اراکین پر مشتمل ہے یمن کے مفرور صدر منصور ہادی اور ان کے نائب کے تمام اختیارات اپنے کنٹرول میں لے لیے ہیں. رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ صدارتی کونسل کے پہلے اجلاس میں جو اراکین کے درمیان شدید اختلافات کے باعث منسوخ ہو گیا, امارات سے وابستہ اراکین نے اپنا حصہ لینے کے لیے مستعفی حکومت کی جگہ نئی کابینہ کی تشکیل اور وزیروں, سفیروں اور فوجی اور سیکیورٹی سربراہوں کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا تھا. مبصرین کا کہنا ہے کہ صدارتی کونسل یمن کے مفرور صدر کی حکومت کا خاتمہ ہے, اور سنا کی نیشنل سالویشن حکومت نے بھی اسے غیر قانونی قرار دیا ہے اور تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ نئی صدارتی کونسل یمن کے آئین کے مطابق نہیں اور اس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. عراقی دارالحکومت بغداد اور چند دیگر شہروں میں بڑی تعداد میں لوگوں نے مظاہرے کر کے ملک میں جاری سیاسی تعطل دور کرنے اور نئی حکومت کے فوری قیام کا مطالبہ کیا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق نئی حکومت کی تشکیل کے مطالبے کے لیے یہ مظاہرے صوبہ بغداد, واسط, کربلا, نجف اور سلیمانیہ سمیت بعض دوسرے صوبوں کے مرکزی شہروں میں کیے گئے. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ سیاسی جماعتیں تعطل کو دور کریں اور نئی حکومت کے قیام کا عمل تیز کیا جائے. مظاہرین نے بعض عراقی رہنماؤں کے نام لے کر انہیں ملک کا وزیراعظم یا صدر بنانے کا مطالبہ کیا۔ ادھر ملک کی شیعہ جماعتوں کے اتحاد شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی نے سیاسی تعطل دور کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے ایک 9 نکاتی منصوبہ پیش کیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ عراق کے بیشتر سیاسی قائدین اور ارکان اسمبلی نے شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی کے پیش کردہ منصوبے کا خیر مقدم کیا ہے۔ عراقی فوج نے کرکوک میں داعش کے سب سے بڑے اڈے کو تباہ کرنے کی خبر دی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق عراق کے صوبہ کرکوک کے آپریشنل کمانڈر علی الفریجی نے اعلان کیا ہے کہ فوج نے ایک آپریشن میں کرکوک کے وادی یا شائع علاقے میں داعش کا سب سے بڑا اڈا تباہ کر دیا۔ الفریجی نے کہا کہ اس آپریشن میں داعش کے ہتھیاروں اور فوجی ساز و سامان کا گودام بھی کنٹرول میں لے لیا گیا۔ کرکوک کے مشترکہ آپریشن کمانڈر نے کہا ہے کہ داعش کے اس اہم اڈے کو ڈپٹی چیف جوائنٹ آپریشن کمانڈر عبدالامین الشمری کی نگرانی میں آہنی ہتھوڑا نامی آپریشن کے دوران تباہ کیا گیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یوکرین کی جنگ 52 روز میں داخل ہو گئی ہے اور ساحلی شہر ماریوپول میں شدید لڑائی کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان عسکری تصادم کے 52 روز ہو چکے ہیں۔ ساحلی شہر ماریوپول میں لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یوکرینی فوج ماریوپول کا محاصرہ توڑنے کی کوشش کر رہی ہے، تاہم اسے تاحال ناکامی کا سامنا ہے۔ یوکرین حکام نے اعتراف کیا ہے کہ ملک کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں جنگ میں شدت آ گئی اور ہمیں انتہائی دشوار صورتحال کا سامنا ہے۔ اس دوران یوکرین کے دارالحکومت کیف اور لویو شہر میں ہفتے کی صبح دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں، تاہم اس کی تفصیلات میڈیا پر سامنے نہیں آ سکیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامع، نعت رسول مقبول کے بعد رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام بہار قرآن نشر کیا جائے گا، جس کے بعد دعائے امام زمانہ نشر ہوگی اور جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے۔ اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم ہادی الامم شریعتی نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور اللہ 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 ساعتی شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 جبریل اتا لیلۃ اسرا وغبداه لحضرته جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 فمحمد نا ہوا سیدنا فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 اللہ
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
معزز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی کا سلام پہنچے. آپ عزیز سامعین کی صحت و سلامتی، دنیاوی اخروی سعادت و خوشبختی کی نیک تمناؤں کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام رمضان بہار قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، پروگرام رمضان ماہ قرآن میں آج ہم فرزند رسول حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی شب ولادت ہے، اس مناسبت سے ہم سب سے پہلے حضرت امام زمانہ جل و تعالی فرجہ الشریف، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی اور آپ تمام سامعین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
ہے حسن میں جو شہنشاہ زمن کی خوشبو، ہے حسن میں جو شہنشاہ زمن کی خوشبو، وہی غنچے کی ہے خوشبو جو چمن کی خوشبو، جب کوئی امن کا منشور پڑھا ہے میں نے، جب کوئی امن کا منشور پڑھا ہے کو محسوس ہوئی اس میں حسن کی خوشبو۔
سامعین، حضرت امام حسن علیہ السلام کی ذات ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت و محبت کا مرکز رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دہنے مبارک میں اپنی زبان دیتے، اپنے پہلو میں بٹھاتے، اپنے سینے پر سلاتے اور اپنے کاندھے پر سوار کرتے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی کسی موقع پر کسی نے کہا کہ کیسی اچھی سواری ہے، تو آپ نے فرمایا یہ بھی تو دیکھو کہ کیسا اچھا سوار ہے۔ مباہلہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو ابنانہ کی تفسیر بنا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے، حالانکہ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی فرزند حضرت ابراہیم زندہ تھے۔ جناب ختمی مرتبت نے متعدد مواقع پر امام حسن علیہ السلام کو اپنا فرزند کہا اور اپنی ہیبت و سعادت کا وارث قرار دیا۔ آپ کے اور امام حسین علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ میرے یہ دونوں فرزند امام ہیں، خواہ صلح کریں یا جنگ۔ امام حسن علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کے لیے جان و مال سے جہاد کرتے گزری۔ آپ کے چشمہ فیض سے دوست دشمن سبھی فیضیاب ہوتے۔ آپ کے دسترخوان نعمت پر اپنے اور بیگانے کی کوئی تمیز نہ ہوتی، یہاں تک کہ وہ لوگ جو آپ کے پدر بزرگوار حضرت علی علیہ السلام اور خود آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، وہ بھی آپ کی سخاوت و عطا سے محروم نہ رہتے۔ جی ہاں سامعین، فرزند رسول حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی شب ولادت با سعادت کی مناسبت سے سماعت فرمائیے مولانا سید محمد حسن عابدی صاحب کی گفتگو۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ ماہ رمضان کی 15ویں تاریخ کے لحاظ سے ولادت امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتے ہیں، لہذا اسی مناسبت سے آج کے درس میں چند مختصر مطالب سیرہ امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پیش کریں گے۔ پہلا مطلب مختصر تاریخچہ زندگانی امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کیونکہ بعد از پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ امامت کی دوسری کڑی امام حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کی ولادت مدینہ میں 15 رمضان المبارک کو ہوئی، ہجرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے سال اور بعض نے تیسرے سال لکھی ہے۔ آپ کا تورات میں نام شبر ہے جس کے عربی معنی حسن کے بنتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور بعض نے ابو القاسم لکھی ہے، اور آپ کے القاب سید، سیب، حجت، بیر، نقی، اسیر، زکی، مشتبہ، زاہد نقل ہوئے ہیں، اور آپ کی شہادت کی تاریخ میں اختلاف ہے، بعض نے سات سفر اور بعض نے آخر سفر لکھی ہے۔ اسی طرح آپ کے سال شہادت کے بارے میں بھی اختلاف ہے، جو کہ بعض نے سن 49 ہجری اور شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے سن 50 ہجری لکھی ہے۔ آپ کی کل عمر 47 سال اور بعض نے 46 سال لکھی ہے، اور بعض نے 50 سال بھی لکھی ہے، جس میں سے آپ نے 7 سال اپنے نانا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور 33 سال اپنے والد بزرگوار کے ساتھ، اور والد کے بعد 10 سال عمر کی، اور بعد از نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کل 40 سال زندگی کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ شہادت کے بارے میں بھی مورخین کا اختلاف ہے، بعض نے 5 ربیع الاول سن 49 ہجری، اور بعض اور آپ کی سبب شہادت آپ کی زوجہ جعدہ بنت اشعث ابن قیس علیہم اللعنۃ والعذاب تھی، جس نے زہر کو غذا میں دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد 40 دن تک اس زہر سے مریض رہے، پھر آپ کی اسی سے شہادت واقع ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک جنت البقیع میں اپنی دادی فاطمہ بنت اسد بن حاشم بن عبد مناف اور امام باقر و امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اطراف میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں کے سلسلے میں شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے آپ کی کل 15 اولادیں ذکر کی ہیں، مثلاً نمبر 1 زید، نمبر 2 ام الحسن، نمبر 3 ام الحسین۔ ان تینوں کی ماں ام بشر بنت ابو مسعود بن عقبہ بن عمرو بن صالبہ خزیمہ ذکر ہوئی ہیں، اور چوتھ فرزند آپ کے حسن، جن کی ماں خولہ بنت منظور فزاریہ تھی، اور پانچویں اور چھٹی اور ساتویں اولادیں آپ کی عمرو، قاسم، عبداللہ، ان تینوں کی ماں ام ولد تھی، اور آٹھویں فرزند آپ کے عبد الرحمن، ان کی والدہ بھی ام ولد تھی، اور نویں فرزند حسین جن کا لقب اسرم تھا، دسویں فرزند طلحہ اور گیارہویں بنت الحسن، ان تینوں کی ماں یعنی حسین اور طلحہ اور بنت الحسن، ان تینوں کی ماں ام اسحاق بن طلحہ بن عبداللہ تیمی تھی، اور بارہویں آپ کی اولاد ام عبداللہ، فاطمہ، ام سلمہ، رقیہ، یہ چار بیٹیاں جن کی مائیں مختلف تھیں، جن کے نام ہمیں نہیں مل سکے ہیں، اور بعض نے آپ کی 16 اولادیں ذکر کی ہیں، جو کہ ابابکر نام کے فرزند ذکر ہوئے ہیں، یعنی 16 فرزند جو کہ کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ دوسرا مطلب آج کا عصمت ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے۔ مذہب حق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 فرزند، جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے امام و رہنما ہیں، وہ اول عمر سے آخر عمر تک ہر طرح کے گناہ صغیرہ و کبیرہ اور حتیٰ نسیان و خطا سے بھی پاک و منزہ ہوتے ہیں۔ البتہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ترک گناہ پر مجبور ہوتے ہیں یا معصیت پر قدرت نہیں رکھتے، ورنہ تو ان کی ایسی حالت نہ قابل تعریف رہے گی اور نہ لائق ثواب، بلکہ اس طرح کا ہر مجبور و معذور شخص معصوم کہلانے لگے گا۔ بلکہ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوت عقل و شعور اور کثرت عبادت و ریاضت اور ہدایات و توفیقات ربانی کے تحت اس مرتبے کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس حالت میں ان کے لیے ترک اطاعت و انجام معصیت بلکہ ترک اولا کا انجام دینا بھی محال ہوتا ہے، کیونکہ وہ معرفت و اطاعت کی اعلیٰ منزل پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور برائیوں کی حقیقت و انجام سے آشنا ہوتے ہوئے اسی لیے وہ اسے انجام نہیں دیتے ہیں۔ اور تیسرا مطلب آج کا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض خصوصیات ہیں۔ معتبر احادیث میں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ من جملہ ان روایات میں سے ایک روایت جو مرحوم کلینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصول کافی میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کی ہے کہ امام معصوم کی 10 خاص خصوصیات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں آتے وقت ناف کا کٹا ہوا ہونا۔ نمبر 2، ختنہ شدہ دنیا میں تشریف لانا۔ نمبر 3، ماں کے شکم سے زمین پر آتے ہی شہادتین کا پڑھنا۔ اور نمبر 4، محتلم نہ ہونا اور خباثت جنابت کا ان تک نہ پہنچنا۔ نمبر 5، ان کی آنکھیں تو سوتی ہیں مگر ان کے دل نہیں سوتے، یعنی ان کے سوتے ہوئے بھی جو کام انجام پائے جا رہے ہوتے ہیں وہ انہیں جانتے ہیں۔ نمبر 6، وہ جمائیاں نہیں لیتے۔ نمبر 7، وہ جس طرح آگے کی جانب دیکھتے ہیں اسی طرح اپنے پیچھے کی بھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 8، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ جب امام کو پہنائی جائے تو ان کی قامت کے برابر ہو، اور اگر کسی اور کو پہنائی جائے تو وہ اس کے ایک بالش بڑی ہو۔ نمبر 9، فرشتہ امام سے مسلسل کلام کرتا ہے۔ نمبر 10، امام کا سایہ نہیں ہوتا ہے۔ ان خصوصیات کے علاوہ اور بھی خصوصیات روایات میں ذکر ہوئی ہیں جن کو مجموعاً اور خلاصتاً ہم یہاں پر اس طرح سے ذکر کریں گے کہ پہلی خصوصیت جو ذکر ہوئی وہ یہ دیگر روایات میں، وہ یہ کہ امام کے بدن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کی طرح خوشبو آتی ہے۔ نمبر 2، سوال کرنے والے کے سوال کا کامل و قانع کنندہ جواب امام دیتے ہیں۔ اگر سوال کرنے والا زبان سے نہ بھی پوچھے تو امام کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے۔ اور نمبر 4، یعنی چوتھی خصوصیت جو امام کی ذکر ہوئی ہے، وہ یہ کہ آئندہ کی خبر دیتے ہیں امام۔ نمبر 5، تمام لغات کا جاننا اور ہر ایک کو اسی کی لغت میں جواب دینا۔ اور چھٹی خصوصیت جو ذکر ہوئی ہے وہ یہ کہ کسی بھی ذی روح کی زبان کا امام سے مخفی نہ رہنا اور سب کا سمجھنا۔ اور ساتویں خصوصیت جو ذکر ہوئی ہے وہ یہ کہ مردوں کا زندہ کرنا۔ آٹھویں خصوصیت یہ کہ مزمن امراض کو بھی شفا دینا۔ اور نویں خصوصیت تیل عرض پر قادر ہونا۔ اور دسویں خصوصیت تمام کتب آسمانی کا علم ہونا۔ اور گیارہویں خصوصیت یہ کہ عصائے موسیٰ، کرتے یوسف اور سنگ موسیٰ اور انگشتر سلیمان اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اساسوں کا امام کے پاس ہونا۔ اور بارہویں خصوصیت یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء و ملائکہ سے افضل ہونا۔ اور تیرہویں خصوصیت یہ کہ تمام انبیاء کے علوم سے امام آشنا ہوتا ہے۔ اور 14 نمبر خصوصیت یہ کہ دنیا کی کوئی چیز امام سے مخفی نہیں ہوتی ہے۔ 15 خصوصیت امام کی یہ ذکر ہوئی ہے کہ امام اپنی خواہشات سے کچھ نہیں کہتا اور کچھ نہیں کرتا، بلکہ حکم الہی کے تحت کرتا اور حکم دیتا ہے۔ 16 خصوصیت جو ذکر ہوئی ہے وہ یہ کہ امام سہو نسیان و خطا سے دور ہوتا ہے۔ 17 خصوصیت جو ذکر ہوئی ہے وہ یہ کہ امام کلمۃ اللہ، حجت اللہ، وجہ اللہ، نور اللہ، حجاب اللہ اور آیت اللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی نشانی۔ اور 18 خصوصیت جو ذکر ہوئی ہے وہ یہ کہ امام کی اطاعت تمام مخلوق پر واجب ہوتی ہے۔ 19 خصوصیت یہ کہ امام اللہ کا ولی ہے تمام آسمانوں و زمینوں میں۔ اور 20 خصوصیت جو ذکر ہوئی ہے وہ یہ کہ امام کے بارے میں تمام بشر سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ وہ ائمہ کی ولایت کو قبول کریں گے، لہذا امام پر دوسروں کو مقدم کرنے والا کافر ہے۔ 21 خصوصیت جو امام کی ذکر ہوئی ہے وہ یہ کہ امام کے بوقت پیدائش ان کے بازو پر یہ کلمات لکھے ہوتے ہیں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ اور 22 خصوصیت جو امام کی ذکر ہوئی ہے وہ یہ کہ امام کے سامنے زمین سے لے کر آسمان تک ایک ایسا ستون ہوتا ہے کہ جس پر تمام لوگوں کے اعمال لکھے ہوتے ہیں۔ 23 خصوصیت جو ذکر ہوئی ہے وہ یہ کہ امام معصوم علم غیب رکھتا ہے۔ 24 خصوصیت جو ذکر ہوئی ہے وہ یہ کہ بادل و ہوا سب اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اور 25 خصوصیت جو امام کی ذکر ہوئی ہے وہ یہ کہ امام کے پاس اللہ تعالی کے 72 اسماء کا علم ہوتا ہے، اور 26ویں خصوصیت جو امام کی ذکر ہوئی ہے وہ یہ کہ امام مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آئمہ کی بہت سی خصوصیات ذکر ہوئی ہیں جن کو کتاب مسلک اصول امامیہ میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت پر دلالت کرنے والی واضح ترین آیات میں سے سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور 6 ہیں، جن میں ارشاد ہوا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، یعنی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دیں۔ ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون، اور ہم نے انہیں اقتدار دین دیا ہے زمین میں، اور فرعون و حامان اور ان دونوں کے لشکر والوں کو وہ منظر دکھایا گیا جس سے وہ ڈرے۔ اور پانچواں مطلب آج کا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، وہ یہ کہ امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے سوکھے درخت کا سرسبز ہو کر پھل دینا۔ کتاب عین الحیات و مدینۃ المعاجز میں نقل ہے کہ ایک دفعہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کے لیے مکے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ایک شخص زبیری تھا جو آپ کی امامت کا منکر تھا۔ راستے میں تھکاوٹ دور کرنے کو حضرت نے ایک خشک درخت خرما کے نیچے قیام کیا، وہ زبیری بھی حضرت کے سامنے بیٹھا۔ اچانک اس کے دل میں آیا کہ کاش یہ درخت پھلدار ہوتا تو ہم اس کا پھل کھاتے۔ تو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زبیری سے کہا، تمہارا اس درخت کے پھل کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو حضرت نے دعا کی اور وہ درخت سرسبز ہو گیا اور اس میں پھل آ گیا۔ یہ دیکھ کر سب خوش ہو گئے اور اس درخت سے خرما توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ اور آج کا پانچواں اور آخری مطلب امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علمی مقام ہے۔ کتاب بحار و جلاء العیون نے ابن شہر عاشوب سے روایت نقل کی ہے کہ ایک دفعہ کوفے میں ایک شخص حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں آپ کی رعیت سے ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم میری رعیت سے نہیں ہو بلکہ تم روم کے رہنے والے ہو، اور تمہیں کچھ سوالات لے کر بھیجا ہے کہ جن کا جواب وہ نہیں جانتا ہے۔ تو اس شخص نے حضرت کی اس بات کا اقرار کیا کہ بے شک اس بات کو میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جو آپ نے ذکر کی۔ حضرت نے فرمایا، وہ سوالات تم میرے ان دونوں فرزند بیٹوں میں سے کسی سے بھی پوچھ لو۔ وہ شخص امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھا تو آپ یعنی امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ سوالات بھی تم خود کرو گے یا میں تمہیں تمہارے سوالات اور ان کے جوابات دونوں بتاؤں؟ اس نے تعجب سے کہا، اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ آپ دونوں کا ذکر فرما دیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہارے سوالات یہ ہیں کہ نمبر ایک، حق و باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ اور تیسرا سوال تمہارا یہ ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اور چوتھا سوال تمہارا یہ ہے کہ قوس و قزح کی کیا چیزیں ہیں؟ اور پانچواں سوال تمہارا یہ ہے کہ مخنص کسے کہتے ہیں؟ اور چھٹا سوال تمہارا یہ ہے کہ وہ 10 چیزیں کیا ہیں جو ایک دوسرے سے سخت ہیں؟ تو لو اب ان کے جوابات سنو۔ اس شخص نے تصدیق کی کہ بے شک یہی میرے سوالات ہیں۔ تو پھر آپ نے ان سوالوں کا جواب یوں دینا شروع کیا کہ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ حق و باطل کے درمیان 4 انگشت کا فرق ہے، ہر وہ چیز جو آنکھوں سے دیکھو وہ حق ہے اور جو کانوں سے سنو وہ باطل ہے۔ اور تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان دعائے مظلوم کی مقدار کا فاصلہ ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان سورج کے ایک چکر لگانے کی مقدار کا فاصلہ ہے۔ اور چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ قوس اللہ کا نام اور قزح شیطان کا نام ہے، اور وہ 10 چیزیں جو ایک دوسرے سے سخت تر ہیں، تو ان میں سے سب سے پہلی سخت چیز پتھر ہے، اور اس سے سخت تر لوہا ہے جو اسے بھی توڑ دیتا ہے، اور اس سے سخت تر آگ ہے جو لوہے کو بھی نرم کر دیتی ہے، اور جو پانی کو بھی نرم کر دیتی ہے، اور اس سے سخت تر پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اور اس سے سخت تر بادل ہیں جو پانی کو بھی لیے پھرتے ہیں، اور اس سے بھی سخت تر ہوا ہے جو بادلوں کو بھی لیے اڑاتی پھرتی ہے، اور اس سے بھی سخت تر وہ فرشتہ ہے جو ہوا کو بھی اڑاتا پھرتا ہے، اور اس سے بھی سخت تر ملک الموت ہے جو اس فرشتے کی بھی روح قبض کر لیتا ہے، اور ملک الموت سے بھی سخت تر موت ہے جو اسے بھی آ لیتی ہے، اور موت سے بھی سخت تر امر الہی ہے جو موت کو بھی ٹال سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے یوں اپنے سوالات اور ان کے تفصیلی جوابات کو سن کر وہ شخص قانع ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام رمضان ماہ قرآن یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یا مولا حسن، یا مولا حسن، یا مولا حسن، یا مولا حسن، فاطمہ کی جان، مرتضیٰ کی شان، مولا حسن، مولا حسن، فاطمہ کی جان، مرتضیٰ کی شان، مولا حسن، مولا حسن،
آپ کی ولا، آپ کی ثنا، نام آپ کا لے کے ہر جگہ کر رہے ہیں ہم امن و امان، مولا حسن، مولا حسن،
فاطمہ کی جان، مرتضیٰ کی شان، مولا حسن، مولا حسن، فاطمہ کی جان، مرتضیٰ کی شان، مولا حسن، مولا حسن،
حق پہ سر کا ہے گھر پہ باپ کے، کہہ رہا ہوں یہ بات اس لیے، حق پہ سر کا ہے گھر پہ باپ کے، کہہ رہا ہوں یہ بات اس لیے، کعبہ بھی ہے آپ کا مکان، مولا حسن، مولا حسن،
فاطمہ کی جان، مرتضیٰ کی شان، مولا حسن، مولا حسن، فاطمہ کی جان، مرتضیٰ کی شان، مولا حسن، مولا حسن،
کام آپ کا ظلم کی قضا، کام آپ کا دین کی بقا، نام آپ کا دین کا نشان، مولا حسن، مولا حسن،
فاطمہ کی جان، مرتضیٰ کی شان، مولا حسن، مولا حسن، فاطمہ کی جان، مرتضیٰ کی شان، مولا حسن، مولا حسن،
یاد ہے ہمیں عرض کربلا، عرض قلعی ڈھیر ہو گیا، اس طرح لڑا آپ کا جوان، مولا حسن، مولا حسن،
فاطمہ کی جان، مرتضیٰ کی شان، مولا حسن، مولا حسن۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون، اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے،
غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء۔
Thank you. تہران